ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے حقیقی، جو پیدا ہوئے وہ آپ کی زندگی میں ہی بچپن میں ہی فوت ہو گئے. اس لیے اب اس وقت جب یہ آیات نازل ہو رہی تو فرمایا کہ آپ مردوں میں سے کسی کے بھی حقیقی باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ پر نبوت ختم ہو رہی ہے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یعنی آپ کے ذریعے یہ رسمیں کیوں توڑی جا رہی ہیں؟ کیونکہ آپ کے ذریعے دین کو مکمل کیا جا رہا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کیونکہ آپ کے بعد اب کسی کو اور نہ کوئی پیغمبر آئے گا، نہ رسول، نہ کوئی نبی، کوئی اور نہیں آنے والا. اس لیے ضروری تھا کہ اس معاملے کا دو ٹوک فیصلہ کر دیا جائے. بہت سے لوگوں نے خاتم کا معنی سٹیمپ کیا ہے، حالانکہ خاتم کا معنی سٹیمپ نہیں، سیل ہوتا ہے. کیونکہ سٹیمپ سے تو کوئی چیز جاری ہوتی ہے، جبکہ جو سیل ہوتی ہے اس سے کوئی چیز نہ اندر جاتی ہے اور نہ اس سے باہر نکل سکتی ہے. یعنی اب آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں، اور آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ آپ کی نبوت تمام انسانوں کے لیے ہے. یا ایوہ الناس، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. انا ارسلناک للناس کافتن بشیرا و نذیرا، تمام انسانوں کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے. اسی لیے کسی اور نبی اور رسول کو ماننا عقیدہ نبوت میں خلل اندازی ہے اور ایسا کرنا درست نہیں. وکان اللہ بکل شیئن علیما، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اور اس میں یہ بھی یاد رکھیے کہ احادیث سے بھی یہ بات بہت اچھی طرح واضح کر دی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں اور ان کے بعد کوئی رسول نہیں ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، پھر آپ دیکھیے کہ ذکر ہی کی بات نہیں، ذکر کثیر کی بات ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. تسبیحات کے بارے میں کل بھی میں نے بتایا تھا، جب ہم تسبیح کرتے ہیں تو ہماری تسبیح اور تحلیل اور تحمید جو ہے وہ اوپر اٹھتی ہے اور وہ عرش کے گرد چکر لگاتی رہتی ہے، اور اس کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے جیسے مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے، اور وہ ایک طرح سے ہمارا ذکر ہوتا ہے جو وہاں موجود ہوتا ہے، اور ہمارے بارے میں یاد دہانی ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے جس کی تسبیح جتنی زیادہ ہوتی. اب آپ دیکھیں، ذرا امیجن کریں، مثلا سورج کے گرد بہت سے پلانٹس جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں، زمین کا سائز کیا ہے، مریخ کا کیا ہے، پلوٹو کتنا ہے، باقی کتنے ہیں، اور ان کے رنگ اور ڈیزائن اسی طرح. تب آپ دیکھیں کہ اسی طرح اگر عرش کے گرد مختلف لوگوں کی تسبیح جا رہی ہے تو آپ اپنے آپ کو ڈھونڈیے کہ کتنی تسبیح آپ کی، آپ کی تسبیح کتنی ہے، دن میں کتنی دفعہ اوپر چڑھتی ہے، کیا گردش کر رہی ہوگی، اور اس کے اندر کتنا اخلاص ہے کہ وہاں اس کے اندر وہ بھنبھناہٹ بھی ہو، یعنی اس کی ساؤنڈ بھی ہو. ساؤنڈ فائلز اوپر جاتی ہیں، سبحوہ بکرتم و اصیلا، تسبیح کرو اس کی صبح اور شام. یعنی اگر ہر وقت نہیں بھی کر سکتے تو صبح شام تو ضرور کرو. اور اس کے لیے پھر کیا ہے کہ جیسے صبح شام کی جو دعائیں ہیں اور اذکار ہیں ان کی پابندی ضرور کرے انسان، کیونکہ جو کام دن کے آغاز میں یا کسی بھی چیز کے آغاز اور اختتام پر ہو جاتا ہے وہ ایک طرح سے پورے دن کو بھی کور کر لیتا ہے. لیکن پھر چونکہ تلقین کی گئی ذکرن کثیرا کی، اور ذکر کثیر میں خصوصاً تسبیح کی، تو ہم سب کو اس کی پابندی کی عادت ڈالنی چاہیے. هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ، وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے. کون؟ اللہ، اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں، کیونکہ عرش کو تھامے ہوئے ہیں نا کچھ فرشتے، الذین یحملون العرش. تو جب ہماری تسبیح وہاں پہنچتی ہے تو وہ فرشتے بھی سنتے ہوں گے کہ فلاں فلاں تسبیح کر رہا ہے اور اتنی کثرت سے کر رہا ہے، تو وہ بھی کیا کرتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کرنے لگتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں تو کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے. لیکن کیسے کر سکتے ہیں کثرت سے؟ صرف اس وقت جب والذین هم عن اللغو معرضون، لغو سے پرہیز کریں گے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, جب لغو کے پاس سے بھی گزرتے ہیں تو بہت باوقار طریقے سے گزرتے ہیں, اس میں الجھتے نہیں, اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے. بات یہ ہے کہ جو ہم ہر وقت بہانہ کرتے ہیں, اس چیز کا وقت نہیں, اس چیز کا وقت نہیں, کبھی ہم اپنے اوقات کا خود ہی جائزہ لیں کہ لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے میں ہم کو کتنی دلچسپی ہوتی ہے اور کتنا بھول جاتے ہیں ہم باتیں کرتے ہوئے کہ کتنا ٹائم گزر چکا, وہ سارا وقت اسی میں گزر جاتا ہے. اب تسبیح کے لیے کس کے پاس وقت؟ مثلا آپ دیکھیے صبح کے وقت تلاوت اور ذکر اور اذکار, شام کے وقت, ان سب چیزوں کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے. لیکن وہ جب ہی نکل سکتا ہے جب آپ کی زندگی سے غیر ضروری چیزیں ختم ہوں گی. جب تک وہ ختم نہیں ہوتی اچھی چیزیں آ نہیں سکتی. وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے. یعنی ذکر جو ہے وہ انسان کو ڈپریشن کے اندھیروں سے, گمراہی کے اندھیروں سے, جہالت کے اندھیروں سے, کفر کے اندھیروں سے, ناشکری کے اندھیروں سے باہر نکالتا ہے اور اپلفٹ کرتا ہے. وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے جس روز وہ اس سے ملیں گے, اور یہ ملنا تو یقینی ہے, جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا. سوچئے آپ کسی کی ملاقات کو جائیں اور کوئی آپ کا استقبال کر رہا ہو اور آپ کو گریٹ کر رہا ہو تو یہ ویلکم, اور ایک آپ کسی کے پاس جائیں اور وہ آپ سے ملنا ہی نہ چاہے اور آپ کی طرف دیکھے ہی نہ, ان دو میں کتنا بڑا فرق ہے. اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے. پیچھے اجرن عظیمہ کی بات ہوئی, یہاں اجرن کریمہ کی بات ہو رہی ہے. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر, بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. وداعیاً الی اللہ, اور اللہ کی طرف بلانے والا, اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر, بِإذنِ ہی اس کے اذن کے ساتھ. وَسِرَاجًا مُنِيرًا, اور روشن چراغ بنا کر. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرائض منصبی کا ذکر ہے کہ آپ حق کی گواہی دینے والے, اچھا کام کرنے والوں کو خوشخبری دینے والے, برا کام کرنے والوں کو ڈرانے والے, اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں, اور لوگوں کے لیے بہترین مثال, روشن چراغ جس سے ہر ایک فائدہ اٹھا سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات تورات میں بھی بیان کی گئی کہ یہ آپ کی خاص پہچان ہے, کیونکہ تورات میں بھی آتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا وحرزا للامیین, اور یہ اشارہ ہے کہ امیوں کی طرف آئیں گے. انت عبدی و رسولی, تو میرا بندہ اور رسول ہے. سمیتک المتوکل, آپ کا نام میں نے متوکل رکھا, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ آپ اللہ پہ بھروسہ کرنے والے. لیس بفظ ولا غلیظ, نہ ہی آپ سنگ دل ہیں اور بد کلام ہیں. ولا سخاب بالاسواق, اور نہ ہی آپ بازاروں میں شور مچاتے ہیں, یعنی شور ہنگامہ مچانے والے نہیں. ولا یدفع السیئة بالسیئة, اور برائی کو برائی سے دور نہیں کرتے. ولا کہ یعفو ویصفح, لیکن آپ معاف کر دیتے ہیں اور درگزر کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت تک نہیں اٹھائے گا جب تک کہ ٹیڑی ملت کو درست نہ کر دیں کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہنے لگ جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے اندھی آنکھوں کو بینا کرے گا اور بہرے کانوں کو سنوائے گا اور بند دلوں کو کھولے گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو داعی اللہ کے فرائض انجام دیے, اس کے ذریعے لوگوں کی اصلاح ہوگی, امت کی اصلاح ہوگی, اور لوگ دیکھنے سننے اور سمجھنے والے ہوں گے. وبشر المؤمنین بأن لهم من الله فضلا كبيرا, اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے. اور ہرگز نہ دبو کفار اور منافقین سے, کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی, اور بھروسہ کر لو اللہ پر, اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں. مثلا لڑکی پاکستان میں ہے, لڑکا یہاں ہے, نکاح ہو گیا, وہ یہاں آئی ہی نہیں ہے, وہاں گیا ہی نہیں, کوئی خلوت ہوئی نہیں, اب طلاق ہو گئی, تو اس صورت میں لڑکی کے اوپر کوئی عدت نہیں جس کے پورا ہونے کا تم مطالبہ کر سکو. لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو. یعنی اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر تو مہر مقرر ہوا تو اس کا معاملہ الگ ہے, ورنہ متع طلاق, یعنی کچھ دینا دلانا لازم ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے تم نے مہر ادا کیے ہیں, اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری چچا زاد اور پھپھی زاد اور مامو زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبا کیا ہو اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہے، یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں، تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنی کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، یعنی اپنے جو فرائض منصبی ہیں ان کو ادا کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو، کیونکہ جہاں پر بھی زیادہ خواتین اکٹھی ہوں وہاں مشکلات ضرور ہوتی ہیں، اور خصوصاً ایک شوہر کے لیے گھر کی زندگی میں بہت مشکل ہو سکتی۔ اب اگر آپ ان بیویوں کے ساتھ نکاح اللہ نے حکم دیا تھا، اللہ کے اذن سے ہوا، کچھ وجوہات کی بنا پر ہوا، ان سب کی تفصیل ایک کیسٹ میں ہے، ایک لیکچر ہے رسول اللہ کی شادیاں کہ کیوں ہوئی، ان میں ڈیٹیل آپ سن سکتے ہیں اگر مزید کنفیوژن ہو آپ کو، یہاں اس کا وقت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے یہ سب کچھ ہوا تھا اور اس میں ایک مصلحت تھی دین کی خاطر ہوا تھا۔ اب بعض اوقات لوگ دین کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، دین کے کام کے لیے، بڑے اعلیٰ مقاصد کے لیے، لیکن سارا وقت کس میں ضائع کر دیتے ہیں؟ آپس کے جھگڑوں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں، نان ایشوز کو ایشو بنانے میں، اور پھر شیطان آ جاتا ہے اور اصل کام بہت پیچھے چلا جاتا ہے اور اس طرح کی چیزیں آگے آ جاتی۔ یہی ڈر تھا آپ کے گھرانے کے اندر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر آ کر وہ ازواج مل کر آپ سے ایسے مطالبات کریں یا ایسی چیزیں پیش آئیں کہ جس سے آپ کی توجہ باہر کے کاموں کی طرف نہ رہے۔ آپ دیکھیے کہ مرد صرف اس وقت سکون سے باہر کام کر سکتا ہے جب گھر سے بیوی اس کا ساتھ دے اور وہ اس کے لیے بڑے بڑے مسائل نہ کھڑی کرے، لیکن اگر بیوی اس کو مسلسل ستائے تو اچھے بھلے آدمی کا دماغ چل جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا کہا گیا کہ آپ چاہیں تو ان کے حقوق دیں یا نہ دیں، ان کی مرضی ہے، رہنا چاہے تو رہے، نہیں رہتی تو نہ رہے۔ ان کو اللہ نے جو بہت بڑا اعزاز اور آنر اور آخرت میں دوہرے اجر کی خوشخبری سنائی ہے، یہ کچھ کم نہیں، لہذا یہ آپ کے لیے سہولت ہے تاکہ آپ کے اوپر کوئی تنگی نہ رہے کہ آپ اپنا کام سکون اور یکسوئی سے کر سکیں۔ اور ہے اللہ غفور الرحیم، تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، جسے چاہو ساتھ رکھو، جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو، اس معاملے میں تم پر کوئی مزائقہ نہیں، آپ سے کچھ پوچھ نہیں ہوگی، اور یہ بھی خصوصیت آپ ہی کے لیے، عام مردوں کو اس کی اجازت نہیں، اگر وہ نکاح کرتے ہیں ایک کے بعد دوسرا تو پھر وہ یہ ناانصافی نہیں کر سکتے۔ اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی تم نے ان کو دیا اس پر وہ راضی رہیں گی۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے کہ تم اللہ کے احکامات کو کس طرح لیتے ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان شادیوں کے بارے میں تم کیا سوچتے ہو، اللہ تمہارے دلوں کے حال جان رہا ہے، اور اللہ علیم اور حلیم ہے۔ اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو۔ یعنی جن عورتوں سے آپ اب تک نکاح کر چکے تھے فرمایا کہ بس اس کے بعد اور کسی سے نکاح نہیں ہوگا، جن کو اللہ نے ایک عزت بخشنی تھی وہ بخش دی۔ البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو۔ پیچھے سورت نور میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کسی کے گھر میں بھی بغیر اجازت داخل نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کا گھرانہ چونکہ نبی سب کے نبی تھے اور سب اس پر اپنا حق سمجھتے تھے، اور اس دور میں ابھی احکامات نازل بھی نہیں ہوتے تھے، کیونکہ سورت نور جو ہے وہ بعد میں نازل ہوئی ہے، سورت الاحزاب پہلے نازل ہوئی، تو چونکہ پہلے احکامات موجود نہیں تھے تو اس لیے نبی کے گھر سے شروع کیا گیا کہ یہاں احتیاط برتو، پھر تمام مومنوں کو احکامات دے دیے گئے کہ اب وہ بھی ان احکامات پر اپنے اپنے گھروں میں بھی عمل کریں۔ نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو، ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر دعوت کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ اس وقت جاؤ جب کھانا تیار ہو چکا ہو، جب بلایا جائے پھر جاؤ، یعنی دعوت آنے پہ جاؤ، خود سے خود نہیں چلے جاؤ کہ اپنے ہی ہیں چلو کوئی بات نہیں، پھر جب کھانا کھا چکو تو زیادہ دیر وہاں نہ بیٹھو، کیونکہ حضرت زینب کے نکاح کے موقع پر سب لوگ چلے گئے، دو لوگ وہیں بیٹھ کے لمبی باتیں کرتے رہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیت ہوئی، آپ شرماتے تھے اور روک نہیں سکتے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کے ذریعے سب کو منع کر دیا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، جیسے ہم سکول آتے ہیں چھٹی کا وقت ہے، سب کو گھر جانا چاہیے، لیکن بعض اوقات کچھ لوگ اس معاملے میں پرواہ نہیں کرتے، بچوں کو لینے کا معاملہ ہو یا خود جانے کا معاملہ ہو، وہ سمجھتے کہ مسجد ہی ہے نا، اپنا گھر ہے، جب تک مرضی رہو، جب تک مرضی بیٹھو یہاں. تو بعض اوقات اس سے انتظامیہ کو بڑی مشکلات ہو جاتی. اسی طرح جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو بعض اوقات ہم ان کی خندہ پیشانی یا ان کی اچھے اخلاق کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم جہاں جو جی چاہے کریں، اور ان کو اذیت دینے لگتے ہیں. تو ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے ہم اپنا آرام تو کریں لیکن دوسرے کو پریشان کریں. فرمایا تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا. نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے. یعنی حجاب کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ حجاب کے پیچھے سے کام کرنا زیادہ پاکیزہ ہے بنسبت سامنے آ کے کرنے کے. اور یہاں ازواج مطہرات کو پھر سامنے لا کر ان کی مثال دے کے بات سمجھائی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ازواج مطہرات کے بارے میں ہم سب کا یہ گمان اور یقین ہے کہ وہ ہم سب سے زیادہ پاکیزہ اپنی عادات میں، فطرت میں، نیچر میں، دین میں، عبادت میں. اسی لیے تو اللہ نے ان کو منتخب کیا تھا اتنے بڑے اعزاز کے لیے کہ دنیا اور آخرت میں وہ آپ کی ازواج ہوں. یہ بہت بڑا سٹیٹس ہے جو ان کے بعد کسی اور کو نہیں مل سکتا. تو بات یہ ہے کہ ان کو کہا گیا کہ تم بھی احتیاط برتو. یہ تمہارے اور ان کے کون ہیں یہاں؟ صحابہ کرام. کیا صحابہ کرام سے کسی یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ ازواج مطہرات کے ساتھ یا ان کے اوپر کوئی بری نظر رکھے؟ لیکن پھر بھی احتیاط برتی گئی. تقوی احتیاط برتنے ہی کا نام ہوتا ہے کہ انسان جس حد تک اپنے آپ کو کسی غلط خیال سے، غلط بات سے بچائے بچائے. کیونکہ جب انسان ایک حد توڑتا ہے تو پھر اس کے بعد اگلی اور اس کے بعد اگلی ٹوٹتی چلی جاتی ہے، اور یہی چیزیں انسان کو پھر اصل برائی کی طرف لے جاتی ہیں. ذالکم اطہل لقلوبکم وقلوبہن. کہ یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے. یعنی وجہ کیا ہے؟ کہ اس سے مرد اور عورت دونوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ فتنے میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہیں گے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ حجاب کی اصل روح، حجاب کا اصل مقصد ہی یہی ہے. لیکن بعض اوقات لوگ حجاب پہن کر بھی اس روح سے عاری ہوتے ہیں. حجاب پہن کے بھی وہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو نہیں کرنے چاہیے، جو حیا کے منافی ہیں. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ. تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو. اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ وہ امت کی مائیں ہیں. تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے. یعنی انسان لوگوں کی نظروں میں بڑا پاک دامن نظر آ سکتا ہے، لیکن اللہ کو سب پتا ہے کہ کون کہاں چھپ کے کیا کر رہا ہے، جو حیا کے منافی ہے، اللہ کے احکام کے منافی ہے. اور گناہ کی تعریف کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ الاثم ما حاك فی نفسک. گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے، اندر سے دل بتائے کہ ٹھیک نہیں ہے یہ کام، اس طرح بات کرنا ٹھیک نہیں. اللہ نے ہر عورت کے اندر ایک سینسر لگا دیا کہ وہ مرد کی بات سن کے سمجھ جاتی ہے کہ معاملہ درست ہے یا نہیں، اور اسی طرح بات کرتے ہوئے خود اپنے آپ کو بھی پرکھ سکتی ہے. تو یہ سینسر زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے جب تقویٰ ہوتا ہے. یہ تقویٰ سینسر ہے کہ وہ آپ کو فوراً بتا دیتا ہے. یہ ریڈار ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا آس پاس موومنٹ ہو رہی ہے. اور پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ گناہ کا صرف اتنا ہی نہیں کہ جو تمہارے دل میں کھٹکے، بلکہ مزید کرائیٹیریا دے دیا گیا، اور تم اس کو برا جانو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. یعنی جو چیز تم لوگوں سے چھپ کے کر رہے ہو، اندھیرے میں بیٹھ کے کر رہے ہو، وہ لوگوں کو نہیں پتہ مگر اللہ کو پتہ ہے. چاہے وہ کسی کے خلاف باتیں ہیں یا کسی مرد سے فضول باتیں ہیں، کچھ بھی ہے، اگر تم اسے لوگوں سے چھپا کے کر رہے تو یہ گناہ کر رہے ہو. کیونکہ اگر یہ برا کام نہیں ہوتا تو پھر اللہ اعلان کرتے. تو یہ ایک اتنا زبردست معیار دے دیا گیا کہ جہاں بھی ہم چھپ چھپ کے کچھ کرنے لگے، اس کا مطلب ہے یا تو اس میں غیبت ہے، یا کوئی کنسپریسی ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو معقول نہیں، مناسب نہیں، تقوی کے منافی ہے ایٹ لیسٹ، تو اگر ہم واقعی چاہتے ہیں حقیقی معنوں میں تقویٰ، تو ہمیں لوگوں کے ڈر سے برے کام نہیں چھوڑنے، اللہ کی خاطر چھوڑنے، کیونکہ اس پر تو اجر بھی ملے گا. اور لوگوں کے ڈر سے اگر ہم نے کوئی برائی چھوڑ بھی دی کہ ہے بےزتی ہوگی، شرمندگی کی بات ہے، لوگ کیا کہیں گے، تو اس پر اجر کوئی نہیں بلکہ الٹا چارج ہوگا. کیا اللہ کا اتنا بھی مقام نہیں کہ تم اس سے ڈرو؟ اس سے نہیں ڈرتے اور لوگوں سے ڈر کے کرتے ہو. ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں. اے عورتوں، تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے. یہاں بھی آپ دیکھیے کہ سارا قانون بتا کے کیا کہا گیا، واتقین اللہ. ازواج مطہرات کو خطاب ہے کہ ان رشتوں میں کوئی حرج نہیں، ان کے ساتھ پردہ نہیں ہوگا، یہ تمہارے محرم رشتے دار ہیں، لیکن پھر بھی اصل چیز جو تمہیں عمل کے قابل بنائے گی وہ کیا ہے؟ واتقین اللہ، اللہ کا تقویٰ، اللہ کا ڈر. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. سب کے لیے لازم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. اس پر ایک پمفلٹ ہے درود و سلام کے نام سے، اس میں وہ ساری احادیث اور ان کی فضیلت وغیرہ بتا دی گئی ہے کہ کیوں بھیجا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف اور اس کے فائدے کیا کیا ہیں. صرف ایک حدیث سنانا چاہوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے، من ذکر تو عندہ فنسی الصلاۃ علیہ خطئ بہ طریق الجنہ، جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود بھیجنا بھول جائے، درود نہ بھیجے، تو وہ اس وجہ سے جنت کا راستہ گم کر بیٹھتا ہے. سلسلۃ الاحادیث صحیحہ سے یہ حدیث ہے کہ وہ جنت کا راستہ گم کر بیٹھتا ہے. بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور پھر وہ آپ پر درود نہ بھیجے. تو بات یہ ہے کہ جس مجلس میں آپ کا ذکر بار بار ہو رہا ہو، وہاں اگر ایک دفعہ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیا جائے اور جب ذکر ہو تو دل کے اندر بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا جائے، تو بات پوری ہو جاتی. اصل میں اس کے کہنے میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے. جب ایک دفعہ کہیں گے تو 10 رحمتیں آئیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے. اگر کوئی انسان اپنی کوئی دعا نہ مانگ سکے اور صرف بیٹھ کے درود شریف پڑھتا رہے، تو اس کی ساری دعاؤں کو کافی ہو جائے گا. اتنی زیادہ فضیلت ہے اس کی. بعض وقت ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ کیا مانگے، پریشانیاں بھول جاتے ہیں، حافظے کی کمزوری ہے یا کوئی بھی وجہ ہے. بعض اوقات مانگتے ہوئے شیطان بھلوا دیتا ہے کہ نہ یہ مانگے، نہ قبول ہو، نہ یہ میرے پندے سے باہر نکلے. بعض اوقات کنفیوژن، ڈپریشن، پریشانی ایسی ہوتی ہے کہ دعا مانگنی مشکل ہو جاتی. تو پھر کیا کریں؟ درود شریف کی کثرت کریں، تو انشاءاللہ ساری دعائیں پوری ہو جائیں گی. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. یعنی ایک وہ لوگ ہیں جو آپ کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو آپ کو ستاتے ہیں. ستانے والوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں، انہوں نے ایک بڑے بہتان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے. یعنی مومن مردوں اور عورتوں کو اذیت دینا بھی سری جرم ہے. اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ بہتان لگا کر، سکینڈل اچھال کر. جیسے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ نور میں کہ کسی کے بارے میں ایسی بات نہ کی جائے، یعنی کسی کی عزت و عصمت پر، یعنی کسی کے اوپر بھی شک نہ کیا جائے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بعض لڑکیاں اس ٹارچر سے، اس تکلیف سے گزرتی ہیں کہ ان کے بعض اوقات والدین، بعض اوقات شوہر، بعض اوقات کوئی اور رشتہ دار ان کے بارے میں ان کی پاک دامنی پہ شک کرتے ہیں، یا ان کے بارے میں عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، یا پوری طرح ٹرسٹ نہیں کرتے ان کو. تو یہ انتہائی غلط بات ہے کہ کوئی کسی کے اوپر بےہودہ الزام لگائے. پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا تھا کہ کسی بچی کو کچھ کہنے سے پہلے 100 تاویلیں انسان سوچے، ورنہ انسان زبان بند رکھے. کسی نے مجھے لکھا کہ میں نے 25 سال اپنے لیے ایسی ایسی باتیں سنی ہیں، لیکن کبھی کسی سے کچھ نہیں کہا، صرف صبر سے حالات صحیح کرتی رہی. جبکہ اللہ گواہ ہے کہ ان باتوں کی کوئی حقیقت نہ تھی. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن بلا وجہ مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے. میرے کچھ قریبی رشتہ دار بہنیں کزنز بھانجیاں بھانجے سمجھتے ہیں کہ میں ہمیشہ گھر میں بہت خوش رہتی ہوں، اس لیے وہ اپنے مسائل مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں تاکہ میں انہیں سنبھال لوں. لیکن میرے شوہر انتہائی پوزیسو ہیں، میرے معاملے میں بہت ہی زیادہ محتاط رہتے ہیں. زندگی میں جتنی پابندیاں مجھ پر تھیں کسی اور پر نہ ہوں گی. باہر کے مرد ہی نہیں، گھر کے کسی مرد یا ایون کچھ قریبی خواتین سے بھی میں آرام سے بات نہیں کر سکتی تھی. اور یہ ہوتا ہے بعض اوقات بعض خواتین کے ساتھ کہ ان کی ہر بات پہ شک کیا جاتا ہے. ٹیلی فون کس کو کر رہے ہیں، کس کا فون آیا، کون ملنے آیا، کہاں جا رہے ہیں، کس کو کیا دیا ہے، کس نے ان کو کیا دیا ہے. ہر وقت وہ مجرم اور ملزم بنی رہتی ہیں، اور یہ انتہائی غلط رویہ ہے کیونکہ اس طرح انسان کی ساری پروڈکٹیوٹی ختم ہو جاتی، ساری کریٹیوٹی ختم ہو کر رہ جاتی، کیونکہ انسان ہر وقت ایک ملزم بنا رہتا ہے. لیکن کہتی ہیں کہ پھر بھی میں لمٹس کے اندر اپنا کام کرنے کا راستہ نکالتی رہی، جو بھی اچھے کام کر سکتی تھی، اور سب کے ساتھ ریلیشنز بھی اچھے رکھے. اور پھر یہ کہتی ہیں کہ اگر الہدا نہ ہوتا تو مجھے معلوم نہیں کہ میں زندگی میں کیا کرتی، کہ واقعی زمین میں میں تو زندہ ہی گاڑ دی گئی تھی ایک طرح سے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات دین سیکھنے سے بھی روکا جاتا ہے کہ یہ اگر سیکھ گئی تو یہ ہمارا مقابلہ کرنے کو آ جائیں گی، یا یہ کہ یہ پھر معلوم نہیں کیا کریں. اور یعنی کہ یہ جو عدم ٹرسٹ ہے، تو خدا را اپنی بچیوں پر، بہنوں پر، بیویوں پر، جو بھی خواتین ہیں ان کے ساتھ حسن ظن رکھیے. الا یہ کہ کوئی صریح برائی سامنے آ جائے تو پھر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. جب آپ اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ رہے ہیں یا کانوں سے سن رہے ہیں، کسی کو غلط کام کرتے یا غلط بات کرتے یا کوئی اپنے منہ سے اقرار کر رہا ہے، تو اس کے بعد تو حسن ظن نہیں باقی رہتا. لیکن عام حالات میں کسی کو دیکھتے ہوئے یہ نہ سوچے کہ ہاں یہ کوئی ضرور برا انسان ہے، یہ کوئی بری عورت ہوگی اور معلوم نہیں اس کے کیا چال چلن ہے، ہمیں کوئی حق نہیں. قرآن پاک میں آتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو. بعض گمان بھی گناہ ہوتے ہیں، ان پہ بھی پکڑ ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ گمان ہمارے اندر رہتے ہیں اور پھر ہم کسی نہ کسی موقع پر اپنے کسی شک کا اظہار کر دیتے ہیں، اور اس سے دوسرے کی ساری کریڈیبلٹی ماری جاتی. تو یہ بہت بڑا جرم ہے. پھر فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنے چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور اذیت نہ دی جائیں، اللہ غفور الرحیم ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کہیے، اور حکم کس کا آ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ خود بھی حکم دے سکتے تھے، لیکن ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ کے اس بات کی تاکید کو واضح کیا گیا ہے. کس کو کہیے؟ اپنی بیویوں کو سب سے پہلے، اس کے بعد بیٹیوں کو، اور اس کے بعد ساری مومن عورتوں کو. کیونکہ سورۃ الاحزاب کے احکامات پڑھتے ہوئے جب اس میں حجاب کی بات آتی ہے، پاک دامنی اور حیا کی آتی ہے، تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں یہ سب حکم ازواج مطہرات کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے. چلیے اگر آپ یہ بھی کہتے ہیں تو اس حکم میں تو اللہ نے آپ کو بھی شریک کر لیا ہے، نام لے کے شریک کر لیا. وہاں اگر انڈائریکٹلی حکم تھا ان کو رول ماڈل بنا کے، یعنی ان کو اتنی انسٹرکشنز کیوں دی جا رہی ہے؟ تاکہ وہ حد درجہ کیئر فل رہیں کہ وہ دوسروں کے لیے نمونہ ہے، اور ہمیں اس نمونے کو فالو کرنا ہے. مردوں کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں نمونہ ہے، لیکن عورتوں کے لیے، عورتوں کے مخصوص احکامات میں، طرز زندگی میں، ازواج مطہرات نمونہ ہے. اگر ہمیں کوئی کام کرنا ہے اور شک ہے کہ وہ کرنا چاہیے کہ نہیں، تو دیکھنا چاہیے ازواج مطہرات نے کیا کیا تھا. ایک وقت تھا جب میں نے دین کی تعلیم کا کام شروع کیا تو بہت لوگ میرے پیچھے پڑ گئے، اور ریلیجس طبقہ اور دینی لوگ، کہ تم یہ سب غلط کر رہی ہو. اور خصوصاً جب کیسٹس ریکارڈ ہونا شروع ہوئی، اس پر تو اور زیادہ شامت آ گئی کہ آواز کا پردہ ہے، اور اس قسم کے بہت سے ایشوز اٹھائے گئے، اور طرح طرح کی باتیں لازمن انسان کو ڈسٹرب کرتی. تو جب میں ایسی باتوں سے ڈسٹرب ہوتی تھی تو میں فوراً دو نفل پڑھتی، اللہ سے دعا کرتی، رو رو کہ اللہ سے دعائیں کہ اللہ میرا شرح صدر کر دے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. انہی دنوں میرے ہاتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی کتاب لگی, سیرت عائشہ بہترین کتاب ہے, اس میں میں نے اس کتاب کو پڑھا اور اس میں ان کی ساری زندگی کا ایک طرح سے جائزہ لیا, اور یقین مانے کہ وہ ہمیشہ میرے لیے رول ماڈل رہی. اس کے بعد کہ وہ کس طرح تدریس کا کام کرتی رہی, کس طرح انہوں نے مردوں کو بھی سکھایا, کس طریقے سے انہوں نے عملی زندگی میں حصہ لیا, کس طرح انہوں نے بے شمار یتیموں کی سرپرستی کی, ان کو یعنی ایک سوشل ورک کا کس طرح کا کام کر رہی تھی, اور کس طریقے سے لوگ ان کی سارے علم اور ہنر سے فائدہ اٹھا رہے تھے. اس کے بعد ایسا اللہ نے شرح صدر کیا کہ کوئی بھی بات کرتا تو میں فوراً دیکھتی کہ حضرت عائشہ کا اس سلسلے میں ان کا طرز عمل کیا تھا. اور اسی طرح باقی معاملات میں بھی آپ ازواج مطہرات کے جو طریقے ہیں, مثلا کوئی صدقہ خیرات میں بہت آگے تھی, کوئی اپنی ذاتی عبادت اور ذکر اذکار میں بہت آگے تھی, تو مختلف ازواج کے اندر آپ کو مختلف رول ماڈلز ملیں گے. اس لیے امہات المومنین کے نام کی جو کتاب ہے وہ ہر ایک کو ضرور وقتاً فوقتاً پڑھ لینی چاہیے کہ وہ ہمارے لیے اسوہ ہیں, وہ نمونہ ہیں, وہ رول ماڈل ہیں, ہمیں ان کے طریقوں کو اپنانا ہے. اور اس کے بعد وہ احکامات بھی ہم نے اختیار کرنے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے براہ راست خواتین کے نام کے ساتھ ان کو دیے ہیں, اور ان میں کیا ہے.